سامعین آئیے اب سنتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے نوے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعا واهدني فيه لبراهينك الصاطئة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود میرے لیے اس مہینے میں اپنی وسیع رحمت میں سے ایک حصہ قرار دے اور اس کے دوران اپنے تاوندہ برہانوں سے میری رہنمائی فرما اور میری پیشانی کے بال پکڑ کر مجھے اپنی ہمہ جہت خوشنودی میں داخل کر. تیری محبت کے واسطے اے مشتاقوں کی آرزو.
عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله
عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. خداوند متعال ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے سے ضعیف بندوں پر نگاہ رکھے اور ان کی مدد اور کمک کے لیے آگے بڑھے، تاکہ ان کے گھروں کا دسترخوان بھی انواع و اقسام کی غذائی نعمت سے پر ہو. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو انسان چیزیں خود نوش کر رہا ہے، اپنے پڑوس میں رہنے والے افراد بھی اس سے مستفیض ہوں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو ہم کہنے کے لیے ہمارے پاس یہ الفاظ ہوں کہ اے خدا، ہم نے جس طرح تو نے ہمیں نعمتیں دیں، ہم نے ان نعمتوں کو اپنے دیگر بندوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کو شیئر کیا، ان کو بانٹا اور مساوات کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. بہرحال یہ امور تھوڑے سے سخت ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان ان پر توجہ دے تو یقینی طور پر وہ مراد حاصل ہو سکتی ہے کہ جو ایک مومن کے دل میں ہوا کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایران کو امریکی صدر کا کوئی خط موصول نہیں ہوا، ترجمان وزارت خارجہ کی تردید. شام، علویوں پر تکفیری دہشت گردوں کے مظالم، سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس. نتنیاہو کے گھر تک رسائی مقاومت کی طاقت کا ثبوت ہے، شیخ نعیم قاسم. اور اب روزنامہ کیہان کی بات سرخیاں. جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، بحران اور بدمنی کی جڑ سہونی حکومت ہے، صدر پزشکیان. سینہ زوری قبول نہیں، مذاکرات اور روب جمانے میں فرق ہے، عراقچی. جولانی رجیم نے شہریوں کے خون کی ندیاں بھائیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی. سامعین، اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات اور پہلے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیاں. اس ایوان اور حکومت کی یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، صدر زرداری. دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران کا امریکہ کو سخت جواب. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کا پانی بیچنے جا رہے ہیں، عمر ایوب. سستے اور جلد انصاف کے لیے قانونی اصلاحات ناگزیر ہیں، نواز شریف. سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض سرخیاں. یک طرفہ پالیسیوں کا وفاق پر شدید دباؤ، دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کی حمایت نہیں کر سکتا، صدر پاکستان. اسرائیل نے غزہ کی بجلی منقطع کر دی، حماس نے اقدام کو گھٹیا بلیک میلنگ قرار دے دیا. اور پاکستان اور ملیشیا کا قیدیوں کے تبادلے کے لیے معاہدے کا فیصلہ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے غزہ عرب منصوبے کی عالمی حمایت۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ 15 ماہ سے زیادہ مدت تک جاری رہنے والی بدترین اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں کھنڈر بن جانے والے فلسطینی علاقے غزہ کی بحالی کے لیے 53 ارب ڈالر مالیت کے مصر کے پیش کردہ منصوبے کو عرب ملکوں کے بعد 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم کے علاوہ 4 اہم یورپی ملکوں کی حمایت کا حاصل ہو جانا اور اس کے مقابلے میں امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر امریکی قبضے اور یہاں سے فلسطینی آبادی کو دوسرے ملکوں میں دھکیل کر غزہ کو تفریحگاہ بنا دینے کے غیر منصفانہ منصوبے کا مسترد کیا جانا اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ عرب منصوبہ ہر اعتبار سے معقول، منصفانہ اور قابل عمل ہے۔ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے برعکس عرب تجویز کا مقصد پیشاور فلسطینی ماہرین پر مشتمل عبوری انتظامیہ کے زیر اہتمام غزہ کے 24 لاکھ باشندوں کو بے گھر کیے بغیر 5 سال کے اندر غزہ کی تعمیر نو کرنا ہے، جس کے بعد اہل غزہ انتخابات کے ذریعے اپنی منتخب حکومت قائم کر سکیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ منصوبہ غزہ کی تعمیر نو کا حقیقت پسندانہ راستہ لگ رہا ہے، اور اگر نافذ کر دیا جاتا ہے تو امید ہے کہ غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کے تباہ کن رہائشی حالات میں تیزی سے اور مستقل بہتری آئے گی۔ ہم تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ عرب ریاستوں کی جانب سے بحالی اور تعمیر نو کے منصوبے کے مشترکہ طور پر تیار کر کے بھیجے گئے اہم اشاریے قابل تعریف ہیں۔ دوسری جانب 57 مسلم ملکوں پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس نے جمعے کے روز سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک ہنگامی اجلاس میں اس تجویز کو باضابطہ طور پر منظور کیا۔ 3 دن قبل عرب لیگ نے قاہرہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں، جس کی توثیق کی تھی اسلامی ملکوں کی جانب سے، ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC عرب منصوبے کو منظور کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری، عالمی اور علاقائی فنڈنگ کے ادارے فوری طور پر ضروری مدد فراہم کریں۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسلامی بلاک کو ایسی کسی بھی تجویز کو واضح طور پر مسترد کرنا چاہیے جس میں فلسطینیوں کو ان کے اپنے ملک سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ انہوں نے صراحت کی کہ کسی بھی بیرونی طاقت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ فلسطینیوں پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ اپنے مستقبل کا تعین خود کرنا ان کا حق ہے، لہذا OIC کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے کسی بھی مذموم ایجنڈے کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار صحافت کی سرخیاں: اورنگزیب کے مقبرے پر چلے گا بلڈوزر، اسے ہٹانے کے لیے قانون پر عمل آوری ضروری ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پر بھارت کا قبضہ، وقف قانون بننے کی صورت میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی جمعیت علماء ہند۔ حماس پر دباؤ کے لیے اسرائیل کی نئی جنگی منصوبہ بندی، جنگ بندی سے متعلق رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات۔ ہولی کے تہوار کے پیش نظر مظفر نگر کے ذمہ داران نے اہم فیصلے لیے، آئندہ 14 مارچ کو نماز جمعہ 2 بجے ہوگی۔ اور سامعین، اب اخبار قومی تنظیم کی بعض سرخیاں: ہندوستان نے کیلیفورنیا میں ہندو مندر کی توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی، ایرو اسپیس سیکٹر کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تحقیق اور ترقی کو بڑھانا ضروری ہے، راج ناتھ سنگھ۔ سامعین، اب آئیے اخبار صحافت کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے تحمل یا ہتھیار ڈالنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہندوستان نے اپنے ٹیرف کو خاطر خواہ کمی کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، کیونکہ وہ امریکہ پر بہت زیادہ ڈیوٹیز عائد کرتا ہے جس سے وہاں مصنوعات کی فروخت مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان پر حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مرکزی حکومت کے حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال ہندوستان اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ وزیر تجارت نے بات چیت کے سلسلے میں امریکہ میں میٹنگیں بھی کی ہیں۔ دوسری جانب اقتصادی تھنک ٹینکس جی ٹی آئی آئی نے کہا ہے کہ بھارت کو امریکہ کے ساتھ تمام مذاکرات سے دستبردار ہونا چاہیے اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اسی طرح مذاکرات کرنے چاہیے جیسے چین اور کینیڈا جیسے ممالک کر رہے ہیں۔ قدرتی طور پر سب کی نظریں ہندوستان پر ہیں۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ٹیرف پالیسیوں کا ہندوستان پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ آئے گی۔ وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے اس اقدام کو کثیر قطبی نظام کی جانب ایک قدم قرار دیا ہے۔ اس سے قبل جب وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھارت کی طرف سے لگائے جانے والے ٹیرف کا مسئلہ نمایاں طور پر اٹھایا تھا، حالانکہ انہوں نے بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ جن اشیاء پر امریکہ کو لگتا ہے کہ بھارت زیادہ ٹیرف لگاتا ہے ان پر ٹیرف بھی بتدریج کم کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی جیسا کہ چین، کینیڈا وغیرہ ممالک کے ساتھ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ہندوستان کے کئی علاقوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کو پہلے ہی معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ایسے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان شعبوں کی رفتار کیا ہوگی جن کے لیے امریکہ میں ایک بڑی مارکیٹ تھی اور جن پر ہندوستان کو کم ٹیرف ادا کرنا پڑتا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے اشیاء پر ٹیرف کے تعین کے لیے اصول طے کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور بھارت کے درمیان اس سلسلے میں کیا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارے یہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بن رہے ہوں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک اور پروگرام ایرانی فن تعمیر کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہ بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرا راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال، گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے۔ یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سوات کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے، اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی حال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی حال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں: گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار حال والے، چار ایوان والے، اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخ ہی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، آئیے اب ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران خطے میں امن کا ضامن ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام بھی پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم سے ایرانی صدر کی ٹیلیفونی۔ شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی حکومت کے سکیورٹی اہلکاروں مسلح افراد کے ہاتھوں عام شہریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کو نشانہ بنانا استقامتی محاذ کے مجاہدین کی طاقت کا ثبوت ہے۔ حزب اللہ فلسطین پر ہمارا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ آصف علی زرداری۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کا ووٹر لسٹ میں بدنظمی کے معاملات پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ خطے میں بحران اور بدامنی کی حقیقی جڑ صہیونی حکومت ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران دھوس و دھمکی کی زبان استعمال کرنے والے سے ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے ناروے کے وزیر اعظم جونز گاہر اسٹورے کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ہم نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی تناظر میں ایران کسی بھی قسم کی کشیدگی، بدامنی اور تنازع کو اپنے خطے اور دنیا کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران پزیشکیان نے ایران اور ناروے کے درمیان تمام شعبوں میں اچھے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ناروے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کا محافظ رہا ہے اور حتی الامکان کسی بھی طرح کی جنگ یا تنازع کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے برعکس صہیونی حکومت خطے میں جنگ بھڑکاتی اور فلسطینی عوام کے خلاف جرائم اور نسل کشی میں ملوث ہے۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی اور بحران کی اصلی جڑ ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک خطے میں مسائل کے پرامن حل کا حامی ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے اور رہے گا. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا, خواہ اس کا کچھ بھی موضوع ہو. مذاکرات اور حکم چلانے میں بہت زیادہ فرق ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ اس وقت ایران تین یورپی ممالک نیز علیحدہ طور پر روس اور چین کے ساتھ برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے تحت باہمی صلاح و مشورے کر رہا ہے. چین اور روس کی بحریہ کے جہاز شمالی بحر ہند میں مشترکہ دفاعی مشقوں کے لیے ایران کے سمندری حدود میں داخل ہو گئے ہیں. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چین اور روس کے بحری جنگی جہاز ایران کے ساتھ دفاعی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے شمالی بحر ہند میں ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے ہیں. مشقوں میں حصہ لینے والے جہازوں میں روسی نیوی کے جنگی بحری جہاز اور لاجسٹک جہاز جبکہ چینی بحریہ کے جنگی جہاز اور لاجسٹک جہاز شامل ہیں. ان مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے ڈسٹرائر جماران الوند بائندر جنگی جہاز نیزہ گناوا نائبندہ اور بحرگان جبکہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جہازوں میں شہید سیاد شیرازی شہید روحی اور شہید محمودی جہاز شامل ہوں گے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 973 عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع دی ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 40 جرائم کے دوران 973 عام شہری مارے گئے ہیں. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ الویوں کا قتل عام, ان کے گھروں کی تباہی اور جلانے, نیز انہیں اجتماعی طور پر قتل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان جرائم کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے. شام میں تقریباً 1000 عام شہریوں کے قتل عام کا سلسلہ ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کی عبوری حکومت کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے ساحلی صوبوں میں عام شہریوں کے قتل عام پر دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کیا, جن کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے ہیں, ہم انہیں ضرور سزا دیں گے. شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ استقامت کی طاقت کا اظہار اس وقت ہوا جب مجاہدین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا. حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ اور صفی الدین کی شہادت کے بعد کوئی خلا پیدا نہیں ہوا, نیتن یاہو کے گھر تک رسائی استقامت کی طاقت کا ثبوت ہے. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین میں عوام کی بے مثال شرکت کو مزاحمت کی طاقت اور ایمان کا مظہر قرار دیا. انہوں نے کہا کہ تشییع جنازہ کے دوران عوام کا جوش و جذبہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لبنان کے عوام اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت نے حالات کو سنبھالنے میں کامیابی حاصل کی. ہم نے 10 دن کے اندر دشمن کے حملوں کو پسپا کر دیا اور صورتحال کو قابو کیا. حزب اللہ کی جڑیں مضبوط اور ہم اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ استقامت کی طاقت کا اظہار اس وقت ہوا جب مجاہدین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا. غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف بھیانک جرائم کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کی شام اور عراق میں بھی ریشہ دوانیاں جاری ہیں. صہیونی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کونسل کے سربراہ بواز بیسموٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل بشار اسد کے زوال کے بعد شام میں کوئی فوجی طاقت بننے نہیں دے گا اور دمشق کو مکمل طور پر اسرائیل کے ماتحت رہنا ہوگا اور تل ابیب بہت جلد عراق اور عراقی کردستان تک پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا کہ شام کو اردن کی طرح پوری طرح سے اسرائیل کے تابع اور فوجی طاقت سے آری ہونا ہوگا, کیونکہ شام عراق میں فرات کے علاقے تک رسائی کا پل شمار ہوتا ہے. اسی سلسلے میں صہیونی اخبار ہارٹز نے شام میں حالیہ بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں چونکہ علوی قبیلے کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ملک پوری طرح سے آشوب میں مبتلا ہو گیا ہے اور الجولانی کو اس کے پسندوں کو قابو میں رکھنے میں کافی مسائل کا سامنا ہے۔ سینی اخبار ماریو نے بھی لکھا ہے کہ حالات سے یہ لگتا ہے کہ شام کے علویوں کی تاریخ سب سے زیادہ سخت دور کا سامنا ہے اور ان کی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کی سیاسی یا فوجی حمایت نہیں ہو رہی ہے اور حالات سے عراق پر داعش کے تسلط کا دور یاد آ رہا ہے۔ سینی اخبارات میں حالانکہ شام کے حالات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے اور وہاں ممکنہ طور پر ایک خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ ان حالات سے سینی حکام کو کسی بھی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے بھی اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ شام کے ابتر حالات ان کے مفادات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 48,458 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 5 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسی طرح مزید 37 فلسطینی سینی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے شام میں تکفیریوں کے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان جرائم کے سدباب کا مطالبہ کیا ہے۔ عبدالملک بدر الدین الحوثی نے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم مذموم ہیں اور سب کو ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ہر صاحب ضمیر کو ان جرائم کے سدباب کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ان کی سیاسی اور مالی مدد کر رہے ہیں، اور ان جرائم کا انجام تکفیریوں اور ان کے حامیوں کو بھگتنا ہوگا۔ سید عبدالملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا حصہ ہے، یہ تکفیری اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے سہنیوں امریکی پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکفیریوں نے شام پر قبضے کے بعد ایک گولی بھی سہنیوں کے خلاف نہیں چلائی ہے۔ پاکستان کے صدر نے آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین پر ہمارا موقف واضح ہے اور غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جیسے ہی خطاب شروع کیا، پی ٹی آئی کے ارکان پلے کارڈ لے کر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر نے کہا کہ موجودہ اندرونی اور بیرونی سیکورٹی چیلنجز کے پیش نظر سیکورٹی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کو تشدد کی حامی عسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج دہشت گردوں کو جو بیرونی سپورٹ اور فنڈنگ مل رہی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، ہم دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے صدر نے کہا کہ ہمیں دوست اور علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت، معیشت، ماحول کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہیے۔ ہمیں ایک ذمہ دار اور امن پسند قوم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں سلسلہ وار تباہی دنیا کی فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ فلسطینی عوام مسلسل تشدد، نقل مکانی، جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان فلسطینی کاس کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطینی عوام کی امنگوں پر مبنی منصفانہ اور دیرپا حل کے مطالبے پر قائم ہے۔ فلسطین پر ہمارا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالحکومت القدس الشریف و خطے میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کے دوران ووٹر لسٹ کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ووٹر لسٹ معاملے پر بحث کرائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ووٹر لسٹ حکومت کی جانب سے تیار نہیں ہوتی، لیکن اگر حزب اختلاف اس پر بحث چاہتی ہے تو اسے اجازت ملنی چاہیے. دراصل اس سے قبل اسپیکر اوم برلا نے کہا تھا کہ ووٹر لسٹ حکومت نہیں بناتی تو ایسے معاملات یہاں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں. ان کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمیں بھی یہ معلوم ہے، تاہم اس وقت پورے ملک میں ووٹر لسٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر ان ریاستوں میں شکایتیں بہت زیادہ ہیں جہاں حزب اختلاف کی جماعتوں کی حکومت ہے. اس لیے پورا حزب اختلاف یہ چاہتا ہے کہ ووٹر لسٹ پر بحث ہو. واضح رہے کہ ہندوستان میں ووٹر لسٹ کا معاملہ حزب اختلاف کئی مہینوں سے اٹھا رہی ہے. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن اور بی جے پی مل کر ووٹر لسٹ میں کچھ ووٹروں کے نام ہٹا اور کچھ کے شامل کر رہے ہیں. راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مہاراشٹرا میں عین وقت پر بڑی تعداد میں ووٹروں کا نام فہرست میں شامل کیا گیا تھا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا. ہندوستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا. ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنا ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا خوفزدہ ہے، اس لیے اب سچ نہیں بول سکتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو رابطہ کرتے ہیں. ہندوستانی محکمہ انٹیلیجنس ہر وقت ہندوستان کے میڈیا پر نظریں لگائے رکھتا ہے اور وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا. واضح رہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکہ کی سالانہ جنگی مشقوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے شمالی کوریا پر حملے کی مشق قرار دیا ہے اور جواب میں اپنے کئی بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. شمالی کوریا کے آرمی چیف نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے صبح ہوانگہ سے سمندر کی طرف کئی بیلسٹک میزائل چھوڑے گئے ہیں اور رواں سال کے دوران اس قسم کے میزائل داغے جانے کا یہ پانچواں مرحلہ ہے. آج سے جنوبی کوریا اور امریکہ نے اپنی سالانہ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں جو 11 روز تک جاری رہیں گی. جنوبی کوریا اور امریکہ کی فریڈم ڈھال کے زیر عنوان فوجی مشقیں بھی دوبارہ ایسی حالت میں شروع ہوئی ہیں کہ اس سے قبل ان مشقوں میں جنوبی کوریا کے جنگی طیاروں نے ایک غیر فوجی علاقے پر بمباری کر دی تھی، جس میں 27 افراد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ اس بمباری کو جنوبی کوریا نے غلطی کا نتیجہ قرار دیا تھا. مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت پر تحریک استقامت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب حماس نے غزہ میں بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کے اسرائیلی اقدام کی سخت مذمت کی ہے. غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے راس الجورہ علاقے کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں اور نابلس کے قدیمی علاقے میں فلسطینی مجاہدین نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ادھر صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں یامون، جنین اور قلقیلیا پر بھی حملہ کیا اور ان علاقوں میں بھی فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. جی ہاں سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ بھٹک